أبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وقال تعالى كل قد علم صلاته وتسبيحه صدق الله العظيم. حاضرین محترم, دو مقامات سے قرآن مجید کی تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طور پر کہنے کی, سننے کی, سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس آیت مبارکہ کا جو پہلی میں نے تلاوت کی ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کی, کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد و ثنا بیان نہ کرتی ہو, اس کی تعریف نہ کرتی ہو, اگرچہ وہ تسبیح یا وہ تعریف جو وہ کرتے ہیں تمہیں سمجھ میں نہ آئے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو, اس کی حمد نہ کرتی ہو. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ, اگرچہ ان کی تسبیح تمہاری سمجھ میں نہ آئے. تو بلا شبہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں, اب چاہے وہ درخت ہوں, چاہے وہ پتھر ہوں, چاہے وہ انسان ہوں, چاہے وہ حیوان ہوں, یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی حمد و ثنا, اللہ کی تعریف بیان کرتی ہیں. اور کبھی کبھی معجزے کے طور پر اللہ رب العزت دکھا بھی دیتے ہیں, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کنکریاں اٹھائیں اور ان کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیں تو اس میں سے تسبیح کی آواز آ رہی تھی, اور پھر انہوں نے سیدنا عمر فاروق کو دی تب بھی تسبیح کی آواز آ رہی تھی. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سنوا بھی دی کہ گویا یہ دیکھنے میں تو پتھر ہیں لیکن یہ بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں, اللہ کی تعریف کرتے ہیں. اسی طریقے سے چرند پرند ظاہر میں تو اپنی بولیاں بول رہے ہوتے ہیں, چیونٹی جس کی بولی بھی سنائی نہیں دیتی ہمیں, لیکن وہ بھی بولتی ہے, بات کرتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد کیجیے جو رمضان المبارک میں نے بیان کیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھ کر جب تشریف لے جا رہے تھے وادی نمل میں آپ پہنچے تھے, تو اس وقت ایک چونٹی نے یہ کہا تھا کہ اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ, کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آنے والا ہے یا آ رہا ہے, ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں اپنے پیروں تلے رون ڈالے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون, انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا, کیونکہ تم اتنی چھوٹی مخلوق ہو اللہ کی کہ تمہارا وجود نظر نہیں آتا دیکھنے والے کو, تو ہو سکتا ہے وہ پیروں تلے تم رون دی جاؤ اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. اس لیے فرمایا کہ ادخلوا مساکنکم, اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ. تو قرآن مجید نے خود اس چیونٹی کا اس کلام کو ذکر کیا ہے. اسی طرح اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا فرمایا کہ علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء, کہ ہم نے جانوروں کی بولیاں ان کو سکھا دی تھی, پرندوں کی بولیاں وہ سمجھتے تھے جو آپس میں گفتگو کرتے تھے, اور وہی اسی رکو میں یہ واقعہ بھی بیان کیا کہ ایک ہدہد جو ایک پرندہ ہے جو غائب ہو گیا, تو حضرت موسیٰ علیہ سلمان السلام نے جب اس کی تلاش کرائی تو اس کو موجود نہیں پایا, تو قرآن مجید میں اللہ نے اس کو بیان کیا فقال ما لی علی الحدود, یعنی مجھے کیا ہو گیا کہ مجھے حدود نظر نہیں آتا, ام کان من الغائبین, کیا وہ غائب ہے. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ, کہ اگر وہ آ گیا تو میں اسے سخت سزا دوں گا, یا تو وہ کوئی مضبوط قسم کا کی دلیل لائے غائب ہونے کی کہ کیوں غائب ہوا تھا. تو اللہ نے اس کو بیان کیا فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ, تھوڑی دیر ٹھہری تھی, تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ آ گیا, اور اس نے کہا کہ وَجِئْتُكَ مِنْ سب من نبئ بنبئ یقین, کہ میں ایک خبر لے کر آیا ہوں اور پھر اس کے بعد اس نے ملک سبا کے حالات بیان کیے، وہاں کے لوگوں کے حالات، تو یہ سب ایک پرندہ بیان کر رہا ہے، اور کس کو بیان کر رہا ہے؟ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو گویا پرندے بولتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ان کی بولیاں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اللہ رب العزت نے چرند پرند ان تمام کو ایک خاص زبان دی ہے. اپنی زبان میں وہ اللہ کی حمد بھی کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بھی کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، ان کی تسبیح اگرچہ ہماری سمجھ میں نہ آئے. اور جانوروں کی تو بات دور کی ہے، میں کئی مرتبہ یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں تو آپس میں ایک دوسرے کی بولیاں سمجھ میں نہیں آتی. کوئی اگر پشتوں میں مجھ سے بات کرنا چاہے تو میں شاید تھوڑا بہت سمجھ لوں، لیکن جواب نہیں دے سکوں گا اس کو. حتیٰ کہ خالص پنجابی میں اگر کوئی کسی سے بات کرے تو وہ بعض اوقات وہ بھی سمجھ میں نہیں آتی. اور پھر اللہ رب العزت نے اس کا معاملہ بھی ایسا رکھا ہے کہ جب زمین بدلتی ہے، جگہ بدلتی ہے، علاقہ تبدیل ہوتا ہے، تو زبانیں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ صرف پنجابی زبان ہی کو لے لیں تو مختلف علاقوں میں مختلف بولیاں بولی جاتی ہیں. تھوڑے تھوڑے فاصلے سے علاقے ہیں، ان میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں وہ فرق ہوتا ہے ایک دوسرے. اسی طرح پشتو ہے، بلوچستان کی پشتو اور ہوگی، پشاور کی پشتو بولنے والے اور طرح سے بولیں گے. انداز گفتگو بھی الگ ہوتا ہے، خاص انداز ہوتا ہے ان کا بولنے کا. اہل عرب کے ہاں اسی طریقے سے مختلف لغتیں ہیں، اور ہر علاقے کی گفتگو جو ہے وہ الگ ہے، بولی الگ ہے، کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے. حتیٰ کہ قرآن مجید اللہ نے 7 لغتوں میں نازل فرمایا. سبا عشرہ کے جو قاری ہیں، یہ کیا کون ہیں؟ یعنی 7 لغتوں میں جنہوں نے قرآن مجید پڑھا، تو ہماری سمجھ میں تو یہ بات بھی نہیں آتی. ایک مرتبہ ملتان میں مجلس محفل قرأت کا انتظام تھا حکومت کی طرف سے، اور اس میں بڑے بڑے قرآن آئے ہوئے تھے. انہی میں سے ہمارے جامعہ خیر المدارس کے ایک استاد ہیں، قاری محمد اسحاق صاحب، اب بھی حیات ہیں وہ. اس وقت ان کی جوانی کا دور تھا، تو مختلف قرآن آئے حجازی لہجے میں، عربی لہجے میں، انہوں نے مختلف اپنی قرأتیں سنائیں لہجے. تو وہ قرأت تو ساری کی ساری ایک ہی پڑھتے ہیں، لیکن سننے والے کو بھلی معلوم ہوتی. اب جب یہ آئے، انہوں نے قرآن مجید کی 7 لغت، ایک آیت کی تلاوت کی صرف، لیکن پہلے ایک روایت میں، پھر دوسری روایت میں، پھر تیسری لغت میں، پھر چوتھی میں، پھر پانچویں میں، تو اس طرح 7 لغتوں میں جو فرق تھا، اس فرق کے ساتھ اس قرآن مجید کی تلاوت کی. میں نے دیکھا بعض لوگوں کو کہ وہ ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں. تو ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ لوگ کیوں ہنس رہے ہیں؟ کہنے کہ غلط پڑھ رہا ہے قرآن مجید. تو ہماری کم علمی کا تو یہ حال ہے کہ وہ لغت میں قرآن مجید سنا رہا ہے، پڑھ رہا ہے بیچارہ، 7 لغتوں میں قرآن مجید نازل ہوا، لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید غلط پڑھ رہا ہے، بجائے اس کے کہ ہمیں یہ ہو، ہمیں یہ افسوس ہوتا کہ ہمیں تو یہ بھی پتا نہیں اب تک کہ قرآن مجید 7 لغتوں میں نازل ہوا ہے، اور وہ 7 کے 7 ہی لغتیں اپنی جگہ پر صحیح. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اس دور میں بھی یہ فن موجود ہے، باقی ہے. ہمارے حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سبا عشرہ کے قاری، اسی طریقے سے اور بہت سے جو ہمارے ہاں اساتذہ اکرام پڑھانے والے ہوتے ہیں، اس میں عموماً سبا عشرہ کے قاری ہوتے ہیں، یعنی 7 لغتوں میں قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں وہ. اور ہمارے ہاں پڑھتا وہ شخص ہے جس کو قرآن مجید ایسا یاد ہو کہ اس میں غلطی بھی نہ آتی ہو، تب یہ 7 لغتیں پڑھنے پر اس کو قدرت ہوتی. تو بہرحال لیکن ہے، اور اس کا مرکز جو ہے ملتان، اب بھی الحمدللہ وہاں پر اس طرح کے اساتذہ موجود ہیں، مدارس ہیں، خاص طور پر جامعہ خیر المدارس جو حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندری رحمۃ اللہ علیہ کا قائم کردہ مدرسہ ہے، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل تھے، ان کا مدرسہ آج بھی مرکز ہے. اور ایک کلاس میں، یعنی قرآن مجید کی ایک کلاس میں 200 لڑکے ہوتے ہیں. اس وقت بھی جو موجودہ کلاس ہے اس میں تقریباً 200 طلبہ پڑھتے ہیں ایک کلاس میں، اور اس کو سنبھالتا کون ہے؟ ایک نابینا حافظ، یعنی جو قاری ہیں، استاد ہیں، قاری محمد اقبال صاحب ہیں اس وقت، وہ نابینا ہے. لیکن ماشاءاللہ کیا مجال ہے کہ کوئی طلب طالب علم ایسا ہو جو وہاں کھیل رہا ہو کلاس میں بیٹھ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو آپس میں ایک دوسرے کی لغت نہیں سمجھتے، ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے، چے جائے گے کہ ہم دعویٰ کریں کہ صاحب ہمیں چڑیا کی بولی آتی ہے، اور چونٹی کی بولی آتی ہے، اور مکھی کی بولی آتی ہے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا. اللہ رب العزت نے ان تمام کو ایک زبان دی ہے، ایک زندگی دی ہے. حتیٰ کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو دیکھنے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو مردہ ہے، لیکن ان میں زندگی ہوتی ہے. ابھی پتھر ہے، پتھر جیسے کہ میں نے ابتدا میں مثال دی، کنکریوں سے آواز آ رہی. حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، تحت السرا میں پہنچ گئے، وہاں پر جو ہے وہ کنکریوں کی انہوں نے آواز سنی، سبحان قدوس، تو وہاں پر پھر انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا. تو وہ پتھر بھی پڑھتے ہیں تسبیحات. تو پتھر دیکھنے میں مردہ ہیں لیکن حقیقت میں مردہ نہیں ہے، اللہ نے ان کے حسب حال ان کو حیات عطا فرمائی ہے، اور وہ اس حسب حال حیات پر اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، کیڑے تسبیح بیان کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا کہ ایک پتھر پر اپنا عصا مارو، اور انہوں نے اس پتھر پر جو ہے اپنا عصا مارا، اس کے اندر ایک کیڑا نکلا، اس کیڑے کے منہ میں ہرا پتا تھا، اور جو یہ کہہ رہا تھا کہ سبحان من یرانی ویعلم مکانی ویرزقنی ولا ینسانی، ہے کہ میرا رب وہ ہے کہ جو مجھے کبھی بھولتا نہیں ہے. سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ بھی رہا ہے. ویعلم مکانی، جہاں میں رہتا ہوں اس کو جگہ کا بھی علم ہے کہ میری جگہ کہاں ہے، میرا گھر کہاں ہے، اور مجھے رزق بھی دیتا ہے، کبھی بھولتا نہیں ہے کہ میں بھوکا نہ مر جاؤں. ہمارے یہاں تو اگر ہم کسی کے اگر یہ ذمہ داری لے لیں کہ بھی روزانہ صبح شام کھانا پہنچائیں گے، تو شاید کئی مرتبہ ایسا ہو کہ بھول جائیں کھانا پہنچانا، یاد ہی نہ رہے کہ میں بھول ہی گیا بھائی. لیکن اللہ رب العزت اس کیڑے کو بھی رزق پہنچا رہے ہیں، اور زبان حال سے وہ یہ کہہ بھی رہا ہے. اسی طریقے سے اللہ نے خود پتھروں کے بارے میں فرمایا قرآن مجید میں، پہلے انسانوں کو مخاطب کیا کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہیک الحجارتی او اشد قسوہ، فرمایا کہ تمہارے قلوب، تمہارے دل ایسے ہو گئے جیسا کہ پتھر. فہیک الحجارہ، حجر پتھر کو کہتے ہیں، حجارہ فرمایا، فہیک الحجارہ، بلکہ فرمایا او اشد قسوہ، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں تمہارے دل. انسانوں کو مخاطب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں. کیوں؟ فَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اس لیے کہ بہت سے پتھر ایسے ہیں جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں. ایک پتھر ہے اس سے نہریں جاری. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا کہ ایک پتھر پر جو ہے وہ اپنا عصا مارو، انہوں نے مارا تو پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے اس سے، چونکہ 12 قبیلے تھے، ہر ایک قبیلے کے لیے ایک چشمہ الگ الگ اللہ نے متعین فرما دیا، تو پانی سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، پہاڑوں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، کس کی قدرت ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بہت سے پتھر ایسے ہیں کہ جب وہ شق ہوتے ہیں، پھٹتے ہیں، تو اس سے پانی جاری ہو جاتا ہے. اور آگے فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض ایسے پتھر بھی ہیں جو پہاڑوں سے اوپر گرتے ہیں، اوپر سے نیچے گرتے ہیں تودوں کی شکل میں، تو وہ اللہ کے خوف سے گرتے ہیں. بات یہ ہے کہ جس کے دل میں خوف ہوگا تو کیا وہ زندہ نہیں ہوگا؟ بے زندگی خوف کی کیا مانے؟ ایک آدمی اگر مردہ ہے تو اسے خوف تو ہے ہی نہیں کسی سے پھر، لیکن جو زندہ ہے اسی میں خوف بھی ہوگا. تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان میں بھی ایک زندگی حیات ہوتی ہے، وہ حیات ہمیں چاہے معلوم ہو یا نہ ہو. بعض چیزوں کی حیات تو معلوم ہو جاتی ہے، جیسے درخت ہے، کونپلے نکل رہی ہیں، درخت بڑھ رہے ہیں، تو اس سے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ وہ درخت ان میں زندگی ہے، نشو نما پا رہے ہیں، یہ بڑھ رہے ہیں. لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی نشو نما کا ہمیں علم نہیں ہوتا، جیسے کہ پتھر، لیکن ان میں خاصیتیں اور تاثیریں ہیں. جیسے کہ حجر اسود ہے، یہ بھی جنت کا ایک پتھر ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جب بھیجا تو روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بالکل سفید پتھر تھا یہ، لیکن پھر لوگوں کے گناہوں کو جذب کر کر کے سیاہ ہو گیا، تو حجر اسودی کہلانے لگا. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کائنات میں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، یہ ایسے ہی نہیں ہیں. ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ آتا کل شئین خلقہ ثم ہدا، ہم نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کے حسب حال ہدایات بھی دے دی. ہر چیز کو اس کے حسب حال ہدایات ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک درخت جو ہے وہ نیچے سے نکل رہا ہے، اس کے اوپر ایک درخت ہے پہلے سے، تو وہ درخت جو ہے نکلتا ہے تو سیدھا نہیں نکلتا، پھر تھوڑا سا مڑ کے نکلے گا، ٹیڑھا ہو کے نکلتا ہے، کیونکہ بیچ میں جب رکاوٹ آ گئی، اس رکاوٹ کو پھاڑ کے اوپر نہیں جا رہا وہ، بلکہ اس کو تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹیڑھا کر کے نکلتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے تو ہدایت ہے، اگر اس کو ہدایت نہ ہوتی تو وہ از خود ایسا نہیں کر سکتا. تو اس لیے فرمایا کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، آتا کل شئین خلق سم مہدا، پھر ہدایت بھی عطا فرما دی کہ تم نے کیسے زندگی گزارنی. تو انسان تو کہیں بہت بڑھ کر ہے اس سے. اللہ رب العزت نے انسان کی ہدایت کے لیے تو انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، ان پر کتابیں نازل فرمائیں تاکہ انسان ان کتابوں کی اور انبیاء علیہ السلام کی ہدایات کی روشنی میں اپنی زندگی اس دنیا میں گزار کر اللہ کی بارگاہ تک پہنچے. تو بہرحال یہ ساری باتیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں. اور پھر ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ ایک تو یہ کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، پھر یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ کل قد علم صلاته وتسبیحه، صرف اتنی ہی بات نہیں ہے کہ تسبیح کر رہے ہیں، حمد و ثنا کر رہے ہیں، بلکہ نماز بھی پڑھتے ہیں. درخت بھی نماز پڑھتا ہے، بھیڑ بکری بھی نماز پڑھتی، بیل اور گائے بھی نماز پڑھتی، شیر اور چیتا بھی نماز پڑھتا ہے، سانپ اور بچھو بھی نماز پڑھتے ہیں. تو اس کو قرآن نے کہا قد علم صلاته، اپنی نماز کو جانتے ہیں، انہوں نے کیسے پڑھنی ہے نماز. وہ تسبیحا، اور اپنی تسبیح کو بھی، ہر ایک کی تسبیح بھی الگ الگ، جیسے فرشتوں کی تسبیح الگ ہے. بعض فرشتے ایسے ہیں جن کی تسبیح ہے کہ سبحان من زین الرجال باللحا و سبحان من زین النساء بالزوائب، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی سے زینت بخشی، اور پاک ہے وہ ذات جس نے عورتوں کو مینڈیوں سے، بالوں سے زینت بخشی. تو ایک فرشتے کی جماعت ایسی ہے جن کی تسبیح یہی. بعض فرشتے ایسے کہ ان کی تسبیح اس سے ہٹ کر وہ پڑھتے رہتے ہیں. تو جس کو جس کام پر لگا دیا ہے اللہ رب العزت نے، وہ ہر درخت، پرند، ہر چیز اپنا کام کر رہی. تو انسان، تمہاری جو ذمہ داری ہے، تم اسے پورا کیوں نہیں کرتے؟ بہرحال یہ اللہ رب، کل قد علم صلاته، اپنی نماز کو جانتا ہے. نماز کی حیات میں البتہ فرق ہے. اب درخت کی نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے درخت کی نماز، اس کا قیام جو ہے یہی نماز، درخت قیام کی حالت میں ہے. اسی طریقے سے گائے، بھینسیں، بیلیں، جو چار پائے کہلاتے ہیں، ان کی جو نماز ہے وہ رکوع ہے، یعنی ان کو رکوع میں اللہ نے رکھا ہوا ہے، گویا کہ رکوع کی کیفیت میں ہے، اور یہی ان کی نماز. اسی طرح وہ جانور یا وہ حشرات الارض، سانپ ہیں، بچھو ہیں، زمین کے کیڑے ہیں، جو زمین پر رینگ کر چلتے ہیں، ان کو اللہ نے سجدے کے اہتتا فرما دیے کہ وہ اپنے آپ کو سر سجدے میں رکھ کر چل رہے ہیں، تو یہ اللہ نے ان کو یہ اہتتا فرمائی، ان کی نماز یہی سجدہ ہے. اور اسی طریقے سے سیارے، اللہ نے سیارے پیدا کیے جو گھومتے رہتے ہیں، مختلف جگہوں پر جاتے رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر. تو یہ جو حرکت دوراں ہیں، ان کی، سیاروں کی یہ حرکت، نماز یہ حرکت. ہم جو نماز پڑھتے ہیں دو رکعت، چار رکعت، تو دیکھیے پہلی رکعت کے بعد جب دوسری رکعت پڑھتے ہیں تو وہی کچھ پڑھتے ہیں جو پہلی رکعت میں پڑھا، یعنی سورہ فاتحہ، اس کے بعد پھر سورت کا ملانا. تو یہ حرکت دوران، اب لازمی بات ہے کہ حرکت دو، اگر نماز میں جو ہے یہ اس طرح دو رکعتیں نہ ہوتی تو ایسی صورت میں حرکت دوران جو سیاروں کی نماز ہے وہ نہ پائی جاتی. تو بہرحال اس اعتبار سے یوں دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے کائنات کی تمام چیزوں کو اس پر لگا دیا کہ وہ اللہ کے حمد و ثنا بھی بیان کرتے ہیں، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، اپنے تسبیح کو بھی خوب جانتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو نماز کی البتہ ایسی جو ہے وہ ایسی حیات اور ایسی کیفیت عطا فرما دی ہے کہ جس میں درختوں کا سا قیام ہے، جانوروں کا سا جو ہے وہ رکوع ہے، یعنی جس حالت میں جانور رکھے ہیں چوپائے، اور حشرات الارض جو اس حالت کا سجدہ ہے، اور اسی طریقے سے پہاڑوں جیسا تشہد ہے. پہاڑوں کو اگر آپ دیکھیں تو ایسا محسوس ہوگا جیسے تحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پہاڑوں کو دیکھیے، اللہ نے انہیں اس کیفیت میں، ان کی نماز یہ تشہد. تو آپ کائنات کی تمام چیزوں میں اگر غور کریں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ اس کی نماز بھی ادا کرتی ہے. ہماری نماز میں یہ تمام چیزیں، اللہ نے ہمیں مجموعہ بنا دیا، انسان چونکہ تمام چیزوں کا مجموعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی عبادت ایسی بنائی کہ جس میں قیام بھی ہے، جس میں رکوع بھی ہے، جس میں قعود بھی ہے، جس میں سجدہ بھی ہے، جس میں حرکت دوران بھی ہے، یہ اور جس میں تشہد، یعنی پہاڑوں جیسا قیام، جو تشہد بھی ہے، قیام، قعود بھی ہے. تو یوں اس طرح سے انسان جامع. اور یہ بھی سمجھیے کہ اللہ نے جو نماز رکھی ہے، ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ بذات عبادت، یعنی اگر یوں اگر میں کہوں کہ ذات کے اعتبار سے عبادت اگر کہلانے کے لائق ہے تو وہ صرف نماز، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں عبادت تو ہیں لیکن ذات کے اعتبار سے نہیں. اللہ کا حکم ہے چونکہ ان حکموں کا ہم بجا لاتے ہیں، اس اعتبار سے وہ عبادت ہے. ہمیں زکات دینے کا حکم دیا، ہم زکات دیتے ہیں، تو اس اعتبار سے وہ عبادت ہے کہ اللہ کا حکم ہم ادا کر رہے ہیں. ورنہ اس میں عبادت کی جو شان ہے، عبادت کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام اس طرح سے کرنا کہ جو ذلتوں کی انتہا کو انسان اس میں پہنچ جائے. آپ اگر نماز میں غور کریں تو کھڑے ہونا ہاتھ باندھ کر، یہ خود ایک ذلت. اس کے بعد کسی کے آگے رکوع میں چلے جانا، جھک جانا، یہ بھی ایک ذلت. اس کے بعد سجدے میں چلے جانا، اس سے بڑی ذلت ہے. اپنی ناک کو زمین پر لگا دینا، یہ اور ذلت ہے. پیشانی جیسے مقام کو زمین پر رگڑنا، یہ بھی ذلت ہے. تو نماز میں ذلتوں کی انتہا ہے گویا کہ عبادت جو ہم کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کے معنی ہے اس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں عمل کرنا، اپنی جو ہے وہ ذلت کا اظہار کرنا، اپنے آپ کو ذلیل بنا کر اللہ کے سامنے پیش کرنا کہ یا اللہ تو چونکہ عزت کے اعلیٰ مقام پر ہیں، ہم ذلت کے انتہائی پستی کے مقام پر ہیں، ہمارا مقام یہ ہے کہ ہم تیرے آگے ناک بھی رگڑیں، ہم تیرے آگے ماتھا بھی رگڑیں، ہم تیرے آگے ہاتھ بھی باندھیں، ہم تیرے آگے رکوع بھی کریں، ہم تیرے آگے سجدہ بھی کریں. تو یا اللہ یہ جتنی بھی ذلت ہو سکتی ہے ہم تیرے آگے کر رہے ہیں، نماز میں یہ ساری چیزیں. تو ذات کے اعتبار سے نماز جو ہے یہ فقط عبادت ذات کے اعتبار سے. باقی جہاں تک دوسری عبادتیں ہیں وہ اس لیے عبادتیں کہ اللہ کا حکم ہے. روزہ رکھ رہے ہیں تو روزے میں ذلت کہاں سے آ گئی بھائی؟ روزے میں یہ کہ کھانے پینے سے، نفسانی خواہشات سے انسان رک رہا ہے. تو یہ صفات تو اللہ تعالیٰ کی ہیں، اللہ تعالیٰ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ اس کی خواہش نفسانی ہے، کچھ نہیں ہے. تو یہ ذلت نہیں کہلائے گی، لیکن اللہ کا حکم ہے، ہم وہ صفات اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، اس لیے وہ عبادت کہلاتا ہے. ورنہ ذات کے اعتبار سے وہ روزہ عبادت نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں ذلت کہاں سے آ گئی؟ آدمی کوئی نہیں کھاتا نہیں پیتا یا اپنی بیوی کے قریب نہیں جاتا جو روزے میں، تو اس میں ذلت کیا ہوئی؟ کوئی ذلت کی بات نہیں، تو اللہ کی صفت. اسی طریقے سے اگر زکوٰۃ ہم دیتے ہیں تو اس میں تو عطا ہے، اپنا ہاتھ جو ہے ہم اونچا رکھا ہوا ہے ہم نے، اللہ کی شان ہے یہ، اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں دیتے ہیں. تو یہ عبادت اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، لیکن خود ذات کے اعتبار سے اس میں ذلت تو کوئی نہیں. اگر کسی فقیر کو ہم 200 روپے دے رہے ہیں یا 200,000 روپے دے رہے ہیں تو اس میں ذلت کہاں سے آ گئی؟ عزت کی بات ہمارے لیے. تو یہ اللہ کی شان ہے، اس لیے باقی جتنی بھی عبادات ہیں اس میں تقریباً سارے یہ معاملات، لیکن نماز ذاتی اعتبار سے یہ ایسی عبادت ہے کہ جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ ذات کے اعتبار سے عبادت، اور باقی جو ہیں وہ اللہ کے احکامات کی وجہ سے اور حکم کی وجہ سے اور صفات کی وجہ سے عبادت. تو بہرحال یہ نماز اس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، یہ نہ صرف یہ کہ ہمیں حکم دیا ہے بلکہ ہر ایک جو ہے وہ جانور ہیں جو بھی ہیں وہ بھی نماز ادا کرتے ہیں. اور حکم یہ دیا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، یہ نہیں کہا کہ نماز کو پڑھو، کیونکہ پڑھنا اور چیز ہے قائم کرنا اور چیز ہے. قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رکوع اور سجود اہتمام سے کیا جائے، قیام صحیح طریقے پر ہو، سجدہ صحیح طریقے پر ہو، مابین السجدتین دونوں سجدوں کے درمیان اہتمام کے ساتھ ہم بیٹھیں. ان تمام فرائض واجبات سنن مستحبات کی ادائیگی صحیح طریقے پہ ہم کریں گے تو سمجھا جائے گا کہ صحیح طریقے پر نماز پڑھ رہا ہے. تو بہرحال اس میں جو ہمارے لیے تمام باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ بھئی جب جانور بھی عبادت کر رہے ہیں، جب درخت بھی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، تو ہم کسی سے پیچھے کیوں رہیں؟ اللہ نے ہمارے تو ہمیں تو یہ حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرًا کثیرًا، اے ایمان والوں اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اللہ کا نام اللہ کی تسبیح صبح و شام کرو. اب صبح و شام کا مطلب ہی نہیں کہ صبح کر لی پھر سارا دن غائب رہے پھر شام کو کر لی، یہ مقصد نہیں. صبح و شام کہہ کر مقصد پورا وقت اس کو گھیر لو. اور ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ ایک ذکر تو یہ ہے جو ہم کرتے ہیں، اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ بھی ذکر ہے. اور ایک ذکر یہ ہے، یعنی یہ بھی ذکر ہی کہلاتا ہے، کہ ہم اللہ کے حکموں کے خلاف زندگی نہ گزاریں. ہمیں ہر موقع پر یہ یاد ہو کہ اللہ کا حکم کیا ہے. شادی کر رہے ہیں تو اللہ کا حکم کیا ہے، کس طریقے سے کرنی چاہیے. عقیقہ کر رہے ہیں تو کس طریقے سے کرنا چاہیے. اگر کوئی مر گیا ہے تو مرتے وقت تدفین کیسے کرنا چاہیے، تکفین کیسے کرنے چاہیے، نماز جنازہ کا کیا معاملہ ہونا چاہیے. یہ سارے احکامات ہمارے پیش نظر رہیں تو سمجھ لیں یہ بھی اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے. کیونکہ ہم اللہ کو یاد رکھ رہے ہیں اسی لیے تو بات یاد آ گئی. ایک آدمی مر جاتا ہے، مرتے ہی فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون یہ حکم آتا ہے کہ بھئی یہ پڑھو، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون کہو. اور روایتوں میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو. تو نماز دو رکعت نماز پڑھ لو کہ یا اللہ یہ مصیبت سر پہ آئی ہے، اپنے فضل سے آسان فرما دو. اللہ کے ہر ہر معاملے پر راضی رہنا یہ بندگی ہے، اور اسی کے ذریعے انسان کے مقامات بلند ہوتے ہیں. ایک بوڑھی عورت جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے بیٹے کے رونے پر بیان کیا، روئی، چیخی چلائی، تو آپ نے فرمایا کہ اما صبر کرو. تو اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی آپ نے کسی عورت کو دیکھا کہ رو رہی ہے، اس کا بیٹا مر گیا، تو آپ نے اس کو تسلی کے لیے کہا کہ بھی تم صبر سے کام لو. تو اس نے کہا کہ اگر تیرا بیٹا مر جائے پھر دیکھوں تو یہ کیسے صبر آئے. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے، دو چار دن تو بعد صبر تو آ ہی جاتا ہے، بہتر یہ ہے کہ ہم پہلے دن سے صبر کریں، اس لیے کہ جو مر گیا اس کو ہم زندہ نہیں کر سکتے. کوئی رو کر، چیخ کر، الٹا لٹک کر، کوئی ہے تو بتائے، پیدا کر سکتا ہو تو کر لے دوبارہ سے. جب نہیں کر سکتے تو اللہ کی رضا میں راضی رہیں کہ اللہ کو ایسا ہی منظور تھا، پہلے سے ذہن سازی ہو، پہلے سے ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہو، تو اس کا دکھ پھر کم ہوگا. دکھ تو ہوتا ہے یقیناً، کسی کا بیٹا مر جائے تو میں نہیں کہتا کہ اس کو تکلیف نہیں ہوتی، اس کو رونا نہیں آتا، شریعت نے رونے سے منع بھی نہیں کیا، بے صبری سے منع کیا ہے کہ زبان سے کلمات ایسے ادا کر رہا ہے آدمی جو بندگی کے خلاف ہیں، صبر کے خلاف. لیکن ایسے موقع میں ہمیں یہ کہا کہ دو رکعت نماز پڑھو، انا للہ و انا الیہ راجعون کہو. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے تمہیں صبر، تمہیں غم سہنے میں مدد ملے گی. بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں ایسا ہے کہ چونکہ معلوم نہیں ہوتی چیزیں، اس لیے بعض اوقات بڑی پریشانی عین وقت پر ہوتی ہے. اگر پہلے سے یہ ساری چیزیں ہوں، ابھی ایک صاحب کا فون آیا دور سے بہت، یعنی باہر ملک سے، تو وہ اپنی والدہ کی بیماری کا ذکر کر رہے تھے. میں نے ان کی تسلی کے ساتھ ساتھ میں نے کہا ایک بات سمجھ لو کہ ہم یہ دنیا میں رہ رہے ہیں، یہاں پر غم بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں، راحتیں بھی ہیں، تکلیف بھی ہیں. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، کبھی خوش ہے، کبھی تکلیف ہے، ابھی ٹھیک تھا، ابھی بیمار ہے. تو دنیا کے اندر یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. جہاں غم ہی غم ہوگا وہ جگہ تو جہنم، اللہ اس سے بچائے، اور جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، کبھی غم نہیں ہوگا، وہ جگہ جنت، اللہ عطا فرما دے ہمیں. لیکن دنیا میں رہ کر یہاں غم بھی آئیں گے، یہاں خوشیاں بھی آئیں گی. کون شخص ایسا ہے جس کو کوئی تکلیف نہ ہو، کسی پریشانی نہ ہو، اسے فکر نہ ہو؟ ایک آدمی کوئی نہیں دکھا سکتا مجھے، چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو، جس کو فکر نہ ہو، پریشان نہ ہو. وہ البتہ پریشانی الگ ہیں، کسی کو یہ فکر ہے کہ پیسہ بہت زیادہ رکھوں گا، کوئی چھاپا نہ مار لے، یہ بھی ایک فکر پریشانی. ٹیکس سے بھی بچانا ہے اپنے آپ کو، تو یہ بھی ایک فکر ہے، پریشان اس معاملے. کسی کو یہ فکر ہے کہ روٹی کیسے کھاؤں گا شام کو، کھانا نہیں. کسی کو یہ فکر ہے کہ اولاد ہے لیکن نافرمان ہے، ایسی اولاد اللہ کسی کو نہ دے، علیہ عزب اللہ، تو وہ اس لیے پریشان ہے کہ اس کی اولاد نافرمان. کوئی بےچارا اس لیے پریشان ہے کہ اس کی اولاد ہی نہیں، تو وہ دعائیں کراتا پھرتا کہ صاحب دعا کرو اللہ اولاد دے دے. لیکن کوئی شخص ایسا آپ نہیں دکھا سکتے دنیا میں جو یہ کہے کہ صاحب مجھے کوئی فکر نہیں. اس دنیا کا اللہ نے جو اس کی ساخت رکھی ہے، وہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی آدمی جو ہے بالکل غم سے بے فکر ہو. کسی نے کہا کہ دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد. کہ اس دنیا کے اندر کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے جو بے غم ہو، اور اگر کوئی ہوگا تو وہ بنی آدم نہیں ہو سکتا. یعنی آدم کی اولاد ہو اور اسے غم نہ ہو، کوئی نہ کوئی غم اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. البتہ غم کی نوعیت اور کیفیات الگ الگ ہوتی ہیں، کسی کو کچھ ہے، کسی کو کچھ ہے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے تو اسے بھی غم ہے، لیکن اس کے غم اور طرح کے ہوں گے. کسی نے اس سے کچھ نہیں سرکنڈا ہی کھینچ لیا، کنچے کھیل رہا ہے، گولی لے لی، اب روتا پھرتا کہ نہیں پھرتا؟ اس کو غم ہوتا ہے کہ مجھ سے گولی لے لی اس نے، یا میں ہار گیا یہ جیت گیا. تو چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں بچے لڑتے ہیں، انہیں بھی غم تو ہوتا ہے نا، البتہ ان کی غم کی نوعیت الگ ہوتی ہے. یہی بچے جب بڑے ہوں گے تو پھر اپنے آپ پر ہنستے ہیں کہ یار چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ دیکھو ہم لڑا کرتے تھے، وہ کچھ بھی نہیں تھی، آج اس سے بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں تو فکر نہیں ہوتی، پرواہ نہیں ہوتی. تو بہرحال بات یہ ہے میرے عزیز، اس دنیا میں رہنے کے لیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا یہ ضروری ہے. یہ بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہے کہ آدمی کو وقت پر یہ بات یاد آ جائے کہ بھئی اللہ کا حکم یہ ہے، لہذا میں اس کے مطابق کروں گا. ایک صاحب ابھی میرے پاس آئے، یعنی آج ہی، وہ اتفاق سے فون پر بات کر رہے تھے اور عربی میں بات کر رہے تھے. یقیناً ہم سب کی چونکہ زبان جنت میں انشاءاللہ عربی ہے ہی ہے، مجھے محبت بھی ہے اس زبان سے اور اچھا بھی لگتا ہے کو بولے. میں نے اس سے کہا آپ سعودیہ میں رہتے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ ہاں میں سعودیہ میں رہتا ہوں. کس جگہ رہتے ہیں؟ مکے میں رہتا ہوں. میں نے کہا ماشاءاللہ آپ کی لب و لہجے سے بات چیت سے پتا چل رہا تھا کہ آپ. تو بہرحال گفتگو ہوتی رہی. اس نے مجھے بتایا کہ دنیا میں ہر جگہ میرا جانا ہوتا ہے, ابھی میں چائنا گیا تو مجھے یہ فکر رہتی ہے کہ حلال و حرام میں کئی, یعنی اس نے کہا 30 دن میں رہا ہوں وہاں پر, لیکن ان 30 دنوں میں میں نے کھانا میرا خیال ہے 12, 13, 14 مرتبہ کھایا, اس سے زیادہ نہیں کھایا. لیکن حالانکہ کم از کم 30 دن تو کم از کم 30 مرتبہ تو کھانا کھاتا میں, لیکن صرف اس لیے کہ مجھے وہاں پر تسلی نہیں ہوتی تھی کہ یہ حلال ہے یا حرام. اس لیے کہتے ایک دفعہ بھوک بہت زور کی لگ رہی تھی, بہت ہی زور کی بھوک لگ رہی تھی, اور میں سوچ رہا تھا کیا کروں. اتنے میں 2-4 افراد آئے باہر میرے پاس, مجھے کہنے لگے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے کہا میں وہاں جا رہا ہوں بھائی. کہنے لگے بھائی ہم بھی جا رہے ہیں, چلیں ہمارے ساتھ چلیں. میں نے کہا نہیں میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا. انہوں نے کہا کیوں, ہمارے ساتھ کیوں نہیں جائیں گے؟ کہا کہ بھائی آپ نے جس ہوٹل سے ابھی کھانا کھایا, میں نے آپ نے مجھ سے پوچھا تھا, میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں حلال نہیں ہے حرام کھانا ہے. آپ نے کہا اچھا اچھا ہم کھائیں گے نہیں, ہم بیٹھ گئے سی, اور میں نے دیکھا آپ کھا بھی رہے تھے پھر بیٹھے ہوئے, تو اس لیے میں آپ کے ساتھ تو نہیں جاؤں گا. مطلب اس درجے کا اس شخص میں تقوا تھا کہ اس نے ایک تو صاف صاف کہہ بھی دیا, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ نہیں گیا. وہ لوگ خیر چلے گئے. کہنے لگا مجھے بھوک بہت زور سے لگ رہی تھی. میں نے کہا یا اللہ بھوک بڑی زور کی لگ رہی ہے, کہیں سے بندوبست کر. کہنے لگا میں آگے چلا تھوڑی دیر, میں نے دیکھا کہ ایک شخص مسلح بچھا کر نماز پڑھ رہا ہے. وہ تھا چائنیز, چینی تھا, مسلمان تھا, نماز پڑھ رہا تھا. میں نے سوچا کہ یہ نماز سے فارغ ہو جائے تو اس سے پوچھوں گا بھائی کہاں سے اسپیڈ کی آگ بجھائی جا سکتی ہے جہاں حلال کھانا مل جائے. کہتے جب نماز سے فارغ ہوا اس نے مسلح لپیٹا اپنی بغل میں دبایا اور ٹھیلے پر آ کر کھڑا ہو گیا. میں نے دیکھا کہ اس ٹھیلے پر ایک تنور تھا جس پر وہ روٹیاں لگا رہا تھا گرم گرم, اور وہی بیچ رہا تھا بس, اور کچھ نہیں. تو میں نے اس سے روٹی خریدی دو, اور اس سے میں نے پوچھا سالن وارن کا, لیکن نہ وہ میری زبان سمجھتا تھا, زبان یار من ترکی امن ترکی نمی دانم, اس کی زبان چینی, میری پاکستانی, اردو زبان میں بولنا نہیں جانتا چاہیے نہیں. اب وہ نہ وہ میری زبان سمجھتا تھا نہ میں اس کی. تو کہا میں نے اس سے 2 روٹی لی اور وہی گرم گرم کھا لی, اتنا لطف آیا کہ میں بتا نہیں سکتا, اور اسی سے پیٹ بھر لیا الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ مانگنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے. تھوڑی سی تکلیف تو آئی لیکن اس کو اس سے راحت کتنی ملی ہوگی, خوشی کتنی حاصل ہوئی. اب نہ جانے اس کو کتنے مہینے ہو گئے وہاں سے آئے ہوئے, لیکن آج بھی اس کو یہ واقعہ یاد. تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ وقت پر اس بات کا ادراک کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے, یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا, یہ بھی تو اللہ کی یاد ہے نا. اگر اللہ کی یاد نہ ہو تو کیسے آدمی حلال و حرام سے بچے گا؟ یاد ہے اللہ کو, اللہ اس دل میں ہے, ادراک ہے, تبھی تو بچ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال یہ میں نے عرض اس لیے کر دیا کہ چونکہ ساری چیزیں اللہ کو یاد کرتی ہیں, اللہ کا ذکر کرتی ہیں, تو انسان کو پھر خاص طور پر مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل رہے. ہمیں بھی کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد رکھنا چاہیے. ہمارے حضرت والا ایک مرتبہ فرما رہے تھے بیان میں کہ بات یہ ہے کہ جب اللہ کو آدمی یاد رکھتا ہے تو اللہ بھی بھولتے نہیں. اول تو اللہ نے خود کہا کہ فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ ایک صاحب نے میرے شیخ سے کہا کہ حضرت ہمیں کیسے پتا چلا کہ اللہ کو یاد ہم کریں, کس طرح سے اللہ ہمارے دل میں آئے گا؟ تو فرمایا کہ اپنی ہتھیلی رگڑو. تو ہتھیلی رگڑی, کہا رگڑتے رہو, رگڑ رگڑ کے بالکل گرم ہو گئی. کہا کہ اور رگڑو, کہا کہ حضرت بہت گرم ہو, کہا اور رگڑو, کہا کہ اب تو بالکل آگ معلوم ہو رہی. فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب دل پر رگڑا لگتا ہے نا اسی طریقے سے مجاہدے کا, تو اللہ تعالیٰ دل میں آ جاتے ہیں. اب جب تمہارے ہاتھوں کو دو رگڑ لگ رہی ہے, اس رگڑ سے تمہارے ہاتھ اتنے گرم ہو گئے کہ تمہیں آگ معلوم ہو رہے ہیں, اسی طریقے سے جب اس دل پر رگڑے لگتا ہے اور اس پر مجاہدہ تم کرو گے تو اللہ رب العزت اس دل میں آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. اپنے نیک بندوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. خاص طور پر اللہ کے جو ایسے بندے ہیں جو ہدایت کا ذریعہ ہیں اس دنیا میں, اللہ تعالی ان کی مجلس, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمیں نصیب فرمائے, تاکہ اللہ رب العزت کی یاد ہمہ وقت ہمارے دل میں پیوست ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو اپنے فضل و کرم سے شفا عطا فرما۔ اس وقت ہمارے بھائی زبیر صاحب بیمار ہیں، حافظ طلحہ بیمار ہیں، اور اسی طریقے سے سمیع الدین صاحب کا پیغام بھی آیا ہے، وہ بھی بیمار ہیں، انہوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، ہمارے مسجد کے نمازی ہیں یا نہیں ہیں، یا ان کے گھروں میں عزیز اقارب رشتہ دار ہیں، بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی، ہماری جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری دکانوں کی، فیکٹریوں کی حفاظت فرما، ہمارے شہر کی حفاظت فرما، ہماری مسجدوں کی اور مدارس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے محلوں کی حفاظت فرما، یا اللہ چوروں ڈاکوؤں سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ میں لے لے، جب تک زندہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔